الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی سورہ لقمان کی آخری آیات تلاوت کی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده، اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ تو باپ اپنی اولاد کے کام آئے گا. ولا مولود ہوا جاز عن والده شیئا، اور نہ اولاد اپنے باپ کے کام آئے گی. ان وعد اللہ حق، یہ یقین کر لو کہ اللہ کا وعدہ وہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ، اس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دوں گا اور تمہارے اعمال کا حساب و کتاب لوں گا. اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. دو چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اس آخرت سے غافل کر سکتی ہیں، دو چیزیں تمہیں تمہارے ذہن کو وہاں سے ہٹائیں گی. ایک دنیاوی زندگی اور ایک غرور دھوکہ دینے والا یعنی شیطان. شیطان تو نظر نہیں آتا، لہذا بسا اوقات اس کے مکر و فریب کا پتہ نہیں چلتا، لیکن دنیاوی زندگی نظر آتی ہے. اللہ نے اس دنیاوی زندگی کو آخرت سے غافل کرنے والی اور دھوکہ دینے والی دھوکہ دینے والی زندگی فرمایا. ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ دنیاوی کی زندگی فرمایا دھوکہ ہے, دھوکہ. دھوکہ کس طرح سے دیتی ہے؟ آج آپ دنیا کی جتنی دوڑ دھوپ دیکھ لیں, جتنی محنت دیکھ لیں دنیا کی, یہ محنت اس کی علامت ہے کہ دنیا کو اللہ نے بہت زیادہ مزین بنایا ہے, خوبصورت بنایا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کا جو انجام ہوتا ہے, انجام, جنہوں نے اس انجام کو دیکھ لیا, اگر انہیں دوبارہ زندگی دی جائے پھر ان میں یہ محنت کا جذبہ نہیں رہے گا. جو لوگ ترقی کرتے کرتے بالآخر موت کا شکار ہو گئے, موت کا شکار ہو گئے, ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہیں گے واللہ خدا کی قسم ہم اس موت کے لیے پہلے سے تیار نہیں تھے, نہ ہمارے ذہن میں تھا یہ کہ ہم مر بھی سکتے ہیں اتنی جلدی. وہ کہیں گے ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ جو بیماریاں دوسروں کو ہو سکتی ہیں وہ مجھے بھی ہو سکتی ہیں, اور جس طرح سے دوسرے حادثات کا شکار ہو کے موت کے گھاٹ اتر سکتے ہیں میں بھی اتر سکتا ہوں, مجھے اندازہ نہیں. کیونکہ آج دنیا جتنی زیب و زینت کے ساتھ انسان کے سامنے آئی ہے, اس سے پہلے دنیا کبھی اتنی زیب و زینت کے ساتھ انسان کے سامنے نہیں آئی تھی. ایک شخص جس نے, جو جھونپڑی میں رہتا ہو, جنگلوں میں رہتا ہو, اس بیچارے نے کبھی نہ عمارتیں دیکھی نہ دنیا کی رنگرلیاں دیکھی, اگر اسے لا کے فوراً ایسے شہر میں چھوڑ دیا جائے جہاں بہترین سجی ہوئی مارکیٹیں ہوں اور بلند و بالا عمارتیں ہوں, تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ وہ کس قدر احساس کمتری کا شکار ہوگا. وہ اپنی اس جھونپڑی کو یاد کرے گا اور سوچے گا کہ اصل تو زندگی جو ہے, اصل جو رہنے کی جگہ ہے وہ تو یہ ہے. تو ہماری مثال بالکل ایسے ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک شاید دنیا نے اتنی ترقی نہ کی ہو جتنی آج کی ہے. تو اس ترقی کو دیکھ کر انسان کو قبر کی باتیں, آخرت کی باتیں, پیغمبروں کی باتیں عجیب سی لگتی ہیں, متاثر نہیں ہوتا ان سے. پیغمبروں کی باتیں, تمام پیغمبروں کی ایک ہی باتیں رہی ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, اس نے تمہیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے, وہ تم سے تمہیں مرنے کے بعد زندہ کرے گا, وہ تم سے حساب و کتاب لے گا, جو اس حساب و کتاب میں پورے اترے انہیں جنت کے باغات میں داخل کرے گا, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جو نہیں مانے ان کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, وہ جہنم کی آگ میں چیخیں گے چلائیں گے. فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا, ان سے کہا جائے گا کہ اس آگ کے عذاب کو چکھتے رہو, آج اس عذاب میں اضافہ تو ہو سکتا ہے, اس میں کبھی نہیں ہو سکتی. تمام پہنوں کی یہی دعوت. اب جب تک تمام پیغمبروں کی یہی دعوت, تو ظاہر ہے جو پیغمبر کے وارثین ہیں, جو پیغمبر کا علم حاصل کرتے ہیں, پیغمبروں والا علم, تو ان کی دعوت بھی پھر یہی ہوتی ہے, وہ بھی یہی بات کرتا ہے. تو ایک یونیورسٹی میں پڑھنے والا, کالج میں پڑھنے والا, وہ جب اسکول کالجز کی زندگی میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہے تو اسے وہاں بہت دنیا نظر آتی ہے, تحقیق کا ایک کھلا میدان نظر آتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ انگریز کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں تحقیقات کر کر کے. لوہے پہ محنت کی تو راکٹ بنا کے اس کے اڑا دیے اور چاند تک پہنچا دیے. لوہے پہ ہی محنت کر کے دیکھے کیا کیا چیزیں انہوں نے بنا لی. جاپان میں ٹرین چند سال پہلے نکالی ہے 500 کلومیٹر فی گھنٹہ، یعنی 2 گھنٹے میں یہاں سے آپ کو کراچی سے لاہور پہنچا دے گی. یہ ساری چیزیں ہیں. اور ذرے پہ محنت کی، ایک طرف چاند پہ محنت ہو رہی ہے، مریخ پہ محنت ہو رہی ہے، خلائی سیارے چھوڑے جا رہے ہیں، ذرے پہ محنت کی ہے تو اسے توڑ کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا، اس میں الیکٹران پروٹون نیوٹران کا پورا نظام، اور اس کی پھر کیسے اس کی شکلوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے جس میں محنت کی ہو اور کمال نہ کر دیا ہو. تشخیص ابدان، انسان کے جسم کی جو تشخیص، جو پہلے علم طب تھا، پہلے حکیم صاحب پوچھتے تھے آپ کھانسی ہے، کھانس کے دکھائیں تو یقین کرے گا کھانسی ہے اس میں، پھر آواز سے اندازہ لگاتا تھا کالی کھانسی ہے یا عام نارمل کھانسی. آج آپ ٹیسٹ کروائیں، ایکس رے مشین کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وہ آپ کے رگوں کی تعداد گن کے بتا دے گی کہاں کہاں بلغم پھنسا ہوا ہے، کتنا پھنسا ہوا ہے، کس قسم کا میٹیریل، کیا کھائے گا تو نکلے گا. خون کا ٹیسٹ، درجنوں قسم کے تو صرف خون کے ٹیسٹ ہیں، درجنوں قسم. ایک قطرہ خون کا نکلتا ہے انسان کے جسم سے، اس ایک قطرے سے درجنوں قسم کی بیماریوں کی تشخیص ہو جاتی ہے. پھر ترقی میں یہ جو آپ دیکھیے کہ موبائل سیل فون ہے، اس نے تو ایسی محیر العقول کام کر کے دکھائے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں اگر پرانے زمانے کا کوئی شخص یہاں آ جائے تو وہ سمجھے گا کہ یہ سب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بچے ہوئے جنات ہیں. اس زمانے ادھر سے امریکہ بات اور 2 منٹ میں امریکہ سے یہاں فون، یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ بندہ گھر کے باہر کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے یا بر اعظم افریقہ میں کھڑا ہوا ہے، یہ نہیں پتا چلتا. ایک دفعہ ہمارے ایک دوست آئے، فون کیا، پشاور میں رہتے تھے، فون پہ کافی گپ شپ ہوئی، تو میں نے کہا اور پشاور کا موسم کیسا ہے، کہہ رہے کل تک تو ٹھیک تھا. میں یہ سمجھ رہا ہوں پشاور میں بات چیت ہو رہی ہے، پھر انہوں نے کہا دروازہ بھی کھولو یار، گھر کے باہر کھڑا ہوا ہوں، فون پہ باتیں کرتے رہیں گے. تو کنڈی کھولی تو دیکھا کہ گھر کے باہر کھڑے ہیں. یعنی آپ پشاور سے بات کریں یا اپنے گھر کے دوسرے کمرے میں بیٹھ کے بات کریں، فرق موبائل نے ختم کر دیا ہے. یہ بھی ترقی ہے. تو ظاہر جب ایک سائنس کا طالب علم ان ترقیوں کو دیکھے گا، اور پھر خاص طور پہ یورپ جو ریسرچ کر رہا ہے مختلف، تو اس کو یہ جو باتیں ہیں نا، قبر کا عذاب ہے، قبر دبا دیتی ہے فصلیوں کو، اور پھر قیامت کے دن حساب ہوتا ہے، پھر جنت ہے، پھر جہنم ہے، تو اس کے ذہن میں وہی بات آتی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے کافروں کے ذہن میں آتی ہے. وہ یہ جتنے کافر ہیں، جتنے پیغمبروں کا انکار کرنے والے ہیں، ان تمام کی دعوت جو قرآن نے نقل کی ہے، کہ جب پیغمبر انہیں نصیحت کرتے تھے تو وہ جواب میں یہ کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے پرانے لوگوں کے افسانے، پرانے زمانے کی باتیں ہیں. پرانے زمانے کے لحاظ سے یہ بڑی سوٹیبل تھی، اس زمانے میں معاذ اللہ بیوقوف بنانا آسان تھا. اب ترقی کا دور ہے، اب یہ پرانے افسانے نہیں چلتے. اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ 1400 سال پہلے کے لوگ. تو ان کی بچاروں کی کیا ترقی تھی جو اپنے سے پہلوں پر ایسا تبصرہ کر رہے ہیں؟ تو ہم تو پیدا ایسے دور میں ہوئے کہ اس میں امریکہ اور کراچی کا فرق ختم ہو گیا، تو ہمارے ہاں تو یہ سوالات اور سینوں میں اٹھتے ہیں، اور زیادہ یہ اعتراضات پیدا ہوتے ہیں. اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے افسانے، اسطورہ، مایوس پڑو بھی. اسطورہ کہتے ہیں، سطر تو آپ نے دیکھی نا، سطر لکھی ہوئی کوئی بھی چیز، اسطورہ یعنی کوئی بھی لکھی ہوئی کہانیاں، لکھی ہوئی چیزیں. پہلے زمانے میں لوگ جو ادیب ہوتے تھے لکھ لیا کرتے تھے، کوئی کہانی، کوئی شعر، کوئی نصیحت کی بات، کوئی اخبار ضروری ہوتے تھے نا، تو لکھ لیتے تھے. تو وہ بوڑھے لے کے اس کو پڑھتے رہتے تھے، ہاں بھائی اپنے بچوں کو ایک دفعہ کسی نے لکھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی نے ایسا بھی لکھا تھا. تو پیغمبروں کی باتوں کو کہتے تھے اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے افسانے وہی وہی باتیں. تو آج جو عام لوگوں کے ذہن میں بھی, کیونکہ ترقی تو ہر شخص دیکھ رہا ہے اور خاص طور پر جو یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ذہن میں تو اور زیادہ یہ خیال آتا, اور زیادہ یہ خیال آتا. اس لیے قرآن ان خیالات کی بہت زیادہ تردید کرتا ہے, بار بار تردید کرتا ہے کہ یہ دنیا تمہاری آنکھیں اندھی نہ کر دے گئی, اندھی نہ کر دے, اس کو جتنی ہے اتنا ہی سمجھو. اللہ نے ہمیں ترقی سے روکا نہیں ہے بلکہ ترغیب دی ہے, مگر بار بار یہ قرآن نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ دنیا تمہاری آنکھیں اندھی نہ کر دے, اور یہ اندھی کر دیتی ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ان کے پیچھے اس دنیا کا ہاتھ ہے, اس دنیا نے ان کو اندھا کیا ہے, اس دنیا کی چمک دھمک نے اور اس دنیا کی زیب و زینت نے, یہاں کی مارکیٹوں نے, یہاں کی عمارتوں نے, یہاں کی ترقیوں نے ہمیشہ ہر دور کے انسان کو گمراہ کیا. قوم عاد کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کو تبلیغ کی تو وہ قوم جواب میں کہنے لگی من اشد منا قوا, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. وہ طاقت سے جسمانی طاقت بھی تھی, اور ایک طاقت اس قوم کے پاس بڑی عجیب تھی کہ چٹانوں کو تراش خراش کے پورے محل اندر کھڑے کر دیا کرتے تھے. یہ ہنر تھا, یہ فن تھا. ظاہر ہے جس کے پاس جو بھی فن ہو اسی پہ اتراتا ہے کہ میں تو پڑھا لکھا ہوں مجھے تو یہ بھی آتا ہے. فن ایک ہو یا لاکھوں ہو, ایک ہو یا لاکھوں, اللہ نے ان تمام کی تردید جو ہے نا رد کر دی اگلی آیت میں اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم ہو اشد منہم قوۃ. فرمائے دیکھتے نہیں ہیں کہ جس خالق نے ان کو بنایا جو اتنی ترقی کر رہے ہیں, پہاڑوں کو تراش کے محلات بنا رہے ہیں اور ایسی نت نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں کہ جس خالق نے خود ان لوگوں کو بنایا وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے, لہذا اس کی بات کا وزن ان سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. انسان کی جتنی ترقی ہے یہ ترقی انسان دماغ کو استعمال کر کے کرتا ہے. میرا خیال ہے شہزاد کچھ بجھے لگ رہے ہیں بہت زیادہ, بیان میرا خیال بند کر دیتے ہیں, افطاری کے بعد اگر ہو جائے تو زیادہ بہتر رہے گا. تو تھوڑے سے چہروں پہ اگر بشاشت ہو نا, تازگی ہو, تو پھر بولنے والے کو بھی ذرا خوشی سی محسوس ہوتی ہے کہ سن رہے ہیں وہاں. ایسے بالکل بدھ جیسے معذرت کے ساتھ یعنی بیٹھے ہوتے ہیں, چند ایک کو چھوڑ کے ایسے محسوس ہو رہے ہیں آپ کو. ہو سکتا ہے مجھے روزہ لگ رہا ہو اس لیے مجھے ایسے محسوس ہو رہے ہیں. بعض دفعہ انسان خود ہی اندر کوئی فالٹ ہوتا ہے اس کے. تو دیکھیے یہ ترقی جو انسان کرتا ہے یہ کیا چیز استعمال کرتا ہے, گھٹنے تو نہیں استعمال کرتا اس کے لیے, دماغ استعمال کرتا ہے دماغ. تو کتنی ترقی کر لے, کتنی بھی ترقی کر لے, کچھ بھی کر لے, تو یہ اصل کمال کس کا ہے, اصل کمال جس نے اس دماغ کو بنایا. تو انسان ایسا اکڑنا شروع کر دے کہ بنانے والے کو بھول جائے, یہ تو بہت بڑی حماقت, بہت بڑی بیوقوفی کہ جن چیزوں میں دماغ استعمال کرنا ضروری نہیں تھا وہاں تو استعمال کر رہا ہے, وہاں تو استعمال کر رہا ہے, اور اتنی بڑی بھول اس سے ہو رہی ہے کہ جو بنانے والا ہے اس کے دماغ کو پانی کے ذریعے بنانے والا, اس بنانے والے کو بھول گیا اور اسی کے احکامات پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا انہارا اللہ اساطیر الاولین, یہ پرانے لوگوں کے پرانے افسانے ہیں اور یہ جو ہے پہلے لوگوں کی باتیں ہیں جو نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں. وقال انہارا اللہ اساطیر الاولین, ایک جو فرمایا انہارا اللہ افکن افتراہ وآعانہ علیہ قوم آخرون, کہ یہ جھوٹ ہے جو گڑا جاتا ہے, پہلے سے گڑا جا رہا ہے اور کچھ لوگ مل کے اور اس جھوٹ کی ترویج کرنا شروع کر دیتے ہیں.
اساطیر الاولین اکتتبہا فویت اللہ علیہ حبرتا و اسیلا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ انہوں نے اپنے اسٹائل میں, لیکن قرآن نے اس کو اپنے انداز میں ذکر کیا. اتنے خوبصورت انداز میں تو مشرکین نے نہیں کہا ہوگا, انہوں نے تو یہی کہا ہوگا یہ لکھوا لیتے ہیں, نقل کروا لیتے ہیں, لیکن قرآن نے اس کو نقل بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ایک آگے فرمایا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا, کہ یہ نصیحت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں قرآن کے ذریعے اور یہ صحیح سے تیار ہو رہے ہیں, یہ پرانے لوگوں کی وہ قصے کہانیاں ہیں جن کو ایک تتبہا, جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کاتب سے لکھوا لیتے ہیں, کیونکہ جانتے تھے کہ یہ خود تو لکھنا نہیں جانتے, نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, کسی سے لکھوائے ہیں. صحیح تم نہ آ رہی بھک رہتا ہوں واسیلا, اور پھر یہ املا کروائی جاتی ہے ان پر صبح بھی اور شام بھی, دن رات ان کا یہی کام, کسی کو ادھار دیا ہوا انہوں نے اس سے نصیحتیں معاذ اللہ لکھواتے رہتے ہیں بیٹھ کے, اور پھر وہ نصیحتیں اپنی جو ہے نا لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں. یہ صرف ایک پیغمبر نہیں, میں نے جیسے عرض کیا ہر پیغمبر کے ساتھ یہ اعتراض ہو, ہر پیغمبر کے ساتھ, اور اس اعتراض کی بنیادی وجہ ہے تکبر. تکبر, تکبر کا مطلب اپنے کمالات پہ فخر کرنا, اور فخر جب ہی کرتا ہے جب انسان اپنے کمالات کو اپنا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تبھی کمال, یہ دماغ بنانے والا اللہ ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے, فرمایا کہ اس امت میں کسی ولی کے ہاتھ پہ کوئی بھی کرامت ظاہر ہو, ولی سمجھتے ہیں آج ہر چیز کی تھوڑا سا ڈیفائن کرنا پڑتا ہے ورنہ لوگ اس کو کلزور لگ جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں اچھا جو مزار پہ بیٹھا ہوا ہے نا اتنی وہ اس پہ تو ان کا سر رکھے, ایسے ہیں بعض میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, آپ جائیں نا تو ایسا لگتا ہے گردن ہے ہی نہیں, توند کے اوپر کسی نے سر رکھا ہوا, یہ کنڈیشن نظر آتی ہے دیکھ تو لوگوں کے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے یہ جو بیٹھے ہوئے نا یہ ولی ہے. اَلَا اِنَّ الْأَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اللہ نے فرمایا کہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمزدہ ہوں گے. آگے ان کو اللہ نے ان کی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے نا, ہر چیز کی ایک تعریف ہوتی ہے ڈیفینیشن ہوتی ہے, تو اللہ نے ولی کی ڈیفینیشن بیان کی الذین آمنوا وکانوا یتقون, دو لفظوں میں فرمایا نمبر ایک ان میں ایمان یعنی عقیدہ ان کا درست تھا, وکانوا یتقون اور گناہوں سے بچتے تھے. گناہوں سے مراد کی کبیرہ گناہ ہے, کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ یکفر عنکم سیئاتکم. علماء نے لکھا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں, یہ جب ہم قرآن کی مفسرین جب تفسیر کرتے ہیں نا قرآن کی کوئی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر اس کی تفسیر کرتے ہیں, اس تفسیر کے درجات ہیں. ایک تو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن, ایک تو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالحدیث, ایک تو کہتے ہیں تفسیر القرآن بأقوال السلف. قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کو سمجھنے کے لیے درجات ہیں. سب سے پہلے ہو سکتا ہے کسی دوسری آیت میں اس کا مطلب واضح کر دیا گیا ہو, اس کو کیا کہا جائے گا تھوڑا سا آپ بھی تفسیر القرآن بالقرآن, قرآن کی قرآن سے یہ سب سے اتھینٹک تفسیر ہوتی ہے, کیونکہ اللہ خود اپنی بات کا مطلب بیان کر رہا ہے, یہ سب سے اتھینٹک. اور جس پہ یہ والی بھی تفسیر نہ آئے نا وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے اور وہ مجتہد ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ درمیان میں تھوڑا سا میں ایک چیز چٹکلا پیش کر دوں تاکہ وہ سمجھ میں آئے آپ کے بعد. یہ بات ذہن میں رہے گی جس کو تفسیر القرآن بالقرآن کا بھی پتہ نہیں ہے وہ مجتہد فقیر تو دور کی بات, ایک نارمل درجے کا عالم بھی نہیں ہے, لہذا وہ لوگوں کو کسی مجتہد کی اتباع سے چھوڑ کے اپنی تکلیف پہ لگائے تو یہ بہت بڑی جہالت ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کی میں مثال دیتا ہوں,
آج بہت سارے فرقے قرآن کی ایک آیت پیش کریں گے, اس آیت کا مطلب جو دوسری جگہ لکھا ہوا کوئی بیچاروں کو پتا نہیں ہے, اور پھر ایسا مطلب پیش کریں گے جس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ قرآن تو ہم نے سیکھا ہے, باقی مولویوں کو بیچاروں کو کچھ بھی پتا نہیں. اس کی ایک مثال یہ آج کل یہ پرویزی فرقہ بہت پھیلتا جا رہا ہے. آج صبح مجھے کسی نے بتایا, میں جلدی ایک بات میں سمجھتا ہوں تاکہ میں اپنے اصل موضوع کو مکمل کروں جلدی جلدی دو چار منٹ میں. آج صبح کسی نے بتایا کہ وہ ڈیفنس میں ایک فرقہ بہت پھیلتا چلا جا رہا ہے, اور کھلے عام رمضان میں کھاتے بھی ہیں وہ کھلے عام, اور پھر بھی مسلمان بھی ہیں, اور جب ان کے پاس جاؤ تو قرآن کی آیتیں بہت پیش کرتے ہیں, قرآن نماز نہیں پڑھتے. دلیل یہ ہے کہ قرآن میں نماز کا کوئی متعین طریقہ بیان نہیں کیا. ٹھیک ہے, قرآن میں پورا تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک کا طریقہ قرآن میں نماز کا نہیں ہے, تو بتاتے کہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ روزے کے بارے میں کہتے ہیں قرآن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے, روزے کے جو طریقے ہیں کیا کیا روزے میں کرنا ہے کیا کیا نہیں کرنا ہے یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا. تو جو چیز قرآن میں لکھی ہوئی, اور قرآن بار بار یہی کہہ رہے کہ قرآن کی مانو, کس کی مانو, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, کہ اتباع کرو اس قرآن کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل کیا گیا. تو یہ وہ بیچارے جاہلوں کا ٹولہ ہے جن کو قرآن کے علاوہ دنیا کی ہر چیز آتی ہے. دعویٰ تو ان کا یہ کہ ہمیں قرآن آتا ہے, مگر قرآن کے علاوہ انہیں دنیا کی ہر چیز آتی ہے, کیونکہ جس قرآن نے یہ کہا ہے نا اتبعوا ما انزل الیکم, اچھا انہیں سے ملتا جلتا جو اتنا گمراہ تو نہیں ہے, ان کے قریب قریب ہے, تھوڑا سا اتنا گمراہ تو نہیں ہے وہ, یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے نا, وہ ہے تو مسلمان لیکن باتیں بڑی ٹیکنیکل قسم کی کرتا ہے وہ. تو کیونکہ آج کل دور ٹیکنالوجی کا ہے نا, تو یہ گمراہ فرقے بھی ذرا اپنی بات کو ٹیکنیکل انداز میں پیش کرتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, جو اللہ نے تم پر نازل کیا اس کی اتباع کرو, بلا تتبعوا من دونہ اولیاء, اسے چھوڑ کے دوسرے اولیاء, اولیاء سے مراد دوسرے دوستوں کے پیچھے. لہذا قرآن چھوڑ کے امام ابو حنیفہ کے, امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل کے پیچھے نہ چلنا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دونوں کا جو طرز استدلال ہے, طرز استدلال, اس کو انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, کیونکہ اردو تھوڑی سی بھی اگر کوئی گاڑی لے آئے نا تو لوگ کہتے ہیں شاید کوئی چیز ہوگی جو ہماری سمجھ میں نہیں آئی. طرز استدلال کو معلوم نہیں کیا کہتے ہیں انگلش میں, مطلب یہ کہ دلیل پکڑنے کا جو طریقہ ہے, انداز ہے, دلیل ہے, وہ دونوں کا ایک ہی ہے. پہلے فرقے نے یہ مراد لیا اتبی ہو معلوم سی رہ گئی ربی کو, کہ جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے قرآن اس کی اتباع کرو, اس سے مقصد کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں مانو. تو مشتہدین کے بعد میں پھر وہ تو بےچارے کسی درجے میں ہی ہیں, مولوی صاحب تو الفلاحیہ کے ہوں یا حبیبیہ کے ہوں, وہ تو پھر کسی کھاتے میں آئیں گے ہی, لہٰذا ان سے مسئلہ پوچھنا یا ان سے کوئی یا کسی بزرگ کے پاس جانا, یہ تو سب فضول قسم کی بات. قرآن میں جو لکھا ہے اس کو مانو. اور اولیاء سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ اولیاء سے مراد معاذ اللہ پہلا فرقہ اس میں پیغمبر کو داخل کر رہا ہے, اور دوسرا فرقہ اس میں امام حنیفہ, شافعی, مالک, احمد بن حنبل جیسے مجتہدین کو داخل کر کے نکال رہا ہے, کہ ان کی بھی نہ مانو. تو یاد رکھیں جب بھی کسی ایسے فرقے سے آپ کا تعلق پڑے, جب بھی, تو ایک مختصر بات یاد رکھیں, یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انزلنا الیک الذکر ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے, کوئی ہے سمجھنے والا؟ کہتے ہیں جب قرآن خود کہہ رہے کہ میں نے آسان کر دیا ہے تو پھر کسی مولوی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, نہیں آ رہی میرا, پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی تو ایک بات یاد رکھیں, یہ جو قرآن ہے نا اتبعوا ما انزل الیکم, اتباع کرو اس کتاب کی جو تمہارے رب نے تم پر نازل کی ہے, تو ان لوگوں سے یہ کہا کریں کہ اس سے پوری کتاب مراد ہے یا آدھی مراد. جب اللہ ہمیں کہہ رہے کہ قرآن کی اتباع کرو, آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں کیا بات آ گیا عرض کر, سوال ہی سمجھ میں نہ آئے تو پھر آگے جواب کہاں سمجھ میں آئے, سوال سمجھ میں آ گیا. اللہ فرما رہے تبھی ہو ماں ان سے لے گئی, جو اللہ نے تم پر نازل کیا اس کی اتباع کرو, ادھر ادھر نہ جاؤ. تو آپ ان لوگوں سے کہا کریں, اور ادھر ادھر سے یہ لوگ قرآن لیتے ہیں, یہ امام صاحب اور فلانے اور مولوی جتنے بھی ہیں سارے مولوی ایک صف میں شامل, اہل حق اہل باطل کا فرق ختم کر دیا ہے. تو ان کو یہ جواب دیا کرے کہ طبیع ما انزل, اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ نے نازل کیا قرآن اس کی اتباع کرو. اس ما انزل میں ما کے لفظ سے پورا قرآن مراد ہے یا آدھا مراد ہے؟ بولو بھائی, پورا ہی مراد ہوگا, ورنہ ایسا تو نہیں ہو سکتا اللہ نے کہ یہ والا آدھا تو صرف تراویح میں پڑھنے کے لیے باقی عمل کرنے کے لیے. یہ والا جو ہے نا, یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ والا پورشن, یہ صرف, یہ تو یہود و نصارہ نے کیا تھا کہ وہ جو مزے کا حساب کتاب تھا وہ انہوں نے کہا یہ تو عمل کے لیے, باقی کو پادری معاف کروا دے گا. تو پورا قرآن اگر مراد ہے تو پھر الحمد سے لے کے والناس تک جتنی آیتیں ہیں ان تمام آیتوں پر عمل کرنا پڑے گا. ان تمام آیتوں میں اطیع اللہ و اطیع الرسول بھی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی. تو جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی, حدیث پر عمل نہیں کیا, تو وہ قرآن پر عمل کرنے والا کہلا سکتا ہے؟ ناممکن اور محال ہے. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی, اللہ فرماتے ہیں ضلّ گمراہ ہو گیا, ضلالًا ایسا گمراہ ہونا, مبینًا جو کھلی ہوئی گمراہی, اتنی بڑی گمراہی کہ اس سے مناظرے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے سمجھانے کی. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب, فرمایا جتنی امتیں پہلے ہلاک کی ہیں, جتنی امتیں ہم نے, ان میں بنیادی صفت کیا تھی؟ پیغمبر کی تکذیب, پیغمبر کی نافرمانی. تو سارا کیونکہ پیغمبر ہے جو اللہ کی مراد کو ہمارے سامنے واضح کرتے ہیں, پیغمبر ہی کو اگر درمیان سے نکال دیں تو پھر ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ قرآن تو بنیادی اصول بیان کرتا ہے, جزئیات میں قرآن نہیں جاتا. نہ پھر ہم روزے کے رہیں گے, نہ نماز کے, نہ زکات کے, کسی چیز کے نہیں رہیں گے. تو یاد رکھیے, جیسے قرآن, یہ بہت اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں, اس کو خوب اچھی طرح سمجھیے, جیسے جو پرویزی فرقہ ہے جو حدیث کا منکر ہے, وہ جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن قرآن قرآن, تو اس کا مطلب قرآن تھامنا نہیں ہوتا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن حدیث کو درمیان سے نکال دو, تاکہ قرآن کی پھر جیسی تشریح جو تشریح ہم کریں وہ پھر آپ کو ماننا پڑے گی, کیونکہ آپ کے پاس اب قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہماری رائے کے سوا کوئی دوسری رائے ہوگی نہیں, لہٰذا ہم جیسے جیسے کہیں گے آپ کو کرنا پڑے گا, کیونکہ عمل تو کرنا ہے مسلمان نے قرآن کا. اب جب حدیث کو چھوڑ دے گا تو نبی علیہ السلام کی تشریحات کو جب درمیان سے نکال دیا تو پھر عمل کرنے کے لیے سوائے ان پرویزیوں کے ہمارے پاس کوئی بھی باقی نہیں بچے گا. تو معاملہ قرآن حدیث پہ چلنے کا نہیں ہے, معاملہ اس پر ہے کہ آپ پیغمبر کی تعلیمات پہ چلتے ہیں یا ان پرویزیوں کی تعلیمات پہ چلتے ہیں. قرآن پر چلنے کے لیے, قرآن کو سمجھنے کے لیے ان ترویزیوں کی رائے کا اعتبار کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کا اعتبار کرتے ہیں؟ اختلاف یہ ہے. اسی طرح یاد رکھیے, جو لوگ فقہ کا انکار کرتے ہیں, چاروں ائمہ کی جو تشریحات ہیں ان کا انکار کرتے ہیں, ان کو بھی آج بتایا کریں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, کہ اللہ نے فرمایا نا کہ قرآن کی اتباع کرو, تو پورا قرآن مراد ہے یا آدھا؟ پورا مراد ہے. تو پورے قرآن میں اللہ نے اتباع کے دو طریقے بیان کیے, ایک مجتہدین جو کامل جن کے پاس علم ہے ان کے لیے, اور ایک وہ جن کے پاس کامل علم نہیں ہے ان کے لیے اتباع کا طریقہ اور طریقے سے بیان کیا. جن کے پاس کامل علم ہے ان کو خطاب کیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, براہ راست اس کی اتباع, اور جن کے پاس علم میں کمال نہیں ہے ان کو حکم دیا گیا اتبع سبیل من اناب الیا, جو لوگ میرے راستے پر چل رہے ہیں. من کا مطلب ہے شخص, جو شخص, جو بھی شخص, کوئی متعین مراد نہیں ہے, جو بھی شخص میرے راستے پر چل رہا ہے اتبع, تم اس کے راستے پر چلنا, اس کے راستے پر چلنا شروع ہو. دلیل سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ میرے راستے پر چلنے والا ہے, اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. جب یہ ثابت ہو جائے نا کہ یہ اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہے, پھر اس کے پیچھے پیچھے چلنا. جیسے دلیل سے پتا چل گیا کہ یہ بس حیدرآباد جا رہی ہے, آپ نے لوگوں کو پوچھ لیا, سب نے بتایا حیدرآباد. اب آپ اگر اپنی کار اس بس کے پیچھے پیچھے لگا دیں گے, اب آپ پھر ہر دفعہ نہیں پوچھتے ڈرائیور سے اتر کے بھائی حیدرآباد ہی جا رہا ہے, کیونکہ میں دلیل کے بغیر کسی کی اتباع نہیں کرتا. تو کہے گا تو نے پھر پہلے کیوں تحقیق کی ہے کہ یہ حیدرآباد جا رہی ہے یا کوئٹہ؟ پہلے تحقیق کر لی تو اب دوبارہ تحقیقات کی ضرورت نہیں. ایک دفعہ آپ اپنے محلے میں تحقیق کر لیتے ہیں یہ ڈاکٹر واقعی ڈاکٹر ہے, اب ہر دفعہ ٹیکہ لگوانے سے پہلے اس سے تحقیق کی اس میں کیا کیا شامل ہے, ڈاکٹر کو وہ ٹیکہ لگا دے گا آپ کے پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے کس قسم کا ٹیکہ لگایا. وہ کہے گا میں ڈاکٹر ہوں تو ہے, وہ الگ بات ہے. آج کل ہم ڈاکٹروں سے اس لیے تحقیقات کرتے ہیں کہ ڈاکٹروں کا اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا لگا رہا ہوں, اس لیے کرتے ہیں بھائی کم از کم ٹیکے کا نام تو بتا دو تاکہ مر مرا گیا تو کم از کم کیس تو ہو سکے, اس لیے لوگ پوچھتے ہیں کیونکہ اعتماد نہیں. لیکن اگر کسی پر کامل اعتماد ہو اس کے علم پر تو پھر اس سے یہ چیزیں پوچھنا اس کی توہین ہے. تو ہمیں ڈاکٹروں پر خدا کی قسم اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا ان مستحدین کے علم اور ان کے تقوی پر اعتماد ہے, جو ائمہ اربعہ جن کو کہا جاتا ہے, کیونکہ ان کے مستحد ہونے پر متقی ہونے پر پوری دنیا کا اجماع ہے, اجماع پوری دنیا متفق ہے اس پر. تو ہم نے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس شخص کے راستے پر چلو جو میرے راستے پر چل رہا ہے. ساری دنیا مانتی ہے کہ امام ابو حنیفہ ان لوگوں کی فہرست میں داخل ہیں جو اللہ کے راستے پر چل رہے تھے, امام شافعی ان کی فہرست میں داخل ہیں جو اللہ کے راستے پر چل رہے تھے, امام مالک احمد بن حنبل ان کی فہرست میں داخل ہیں جو اللہ کے راستے پر چل رہے تھے. لہذا ان میں سے کسی کے پیچھے چلنے والا, کسی کے بھی پیچھے چلنے والا, وہ قرآن ہی پر عمل کرنے والا کہلائے گا, کیونکہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے پیچھے نہیں چل رہا. اگر امام ہونے کا کوئی ہمارے رشتے میں کچھ لگ رہے ہوتے نا تو پھر یہ تہمت دی جا سکتی تھی کہ بھئی یہ ان کے تو رشتہ داری ہے, اس لیے جو یہ کہتے ہیں اس کو مانتے والے کسی کو نہیں مانتے. یہاں ایک سوال یہ قائم کرتے ہیں کہ حدیث میں کہا ہے کہ امام حنیفہ جو کہیں بس اس کے پیچھے چل رہا, تو ان سے کہیں کہ حدیث میں آپ کے بارے میں کہیں کہ تم جو کہیں وہ صحیح ہوگا, وہ جو کہیں وہ صحیح نہیں ہوگا. حدیث میں تو کسی کے بارے میں بھی نہیں ہے. قرآن حدیث میں تو ایک اصول بیان کیا, جس میں ایک انعامت ہو علم کے ساتھ, یہ صفت دیکھنا جس میں ہے چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو, ان میں کسی کے بھی پیچھے چلا جا سکتا ہے. تو کمال کی بات یہ ہے کہ ان کی اتباع سے ہٹا کے اپنی اتباع پہ لگانا, اگر آپ نے شخصیات کو درمیان سے نکالنا ہے پھر آپ ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن پکڑا دیں, ترجمہ پکڑا دیں, پھر اپنی شخصیت کو بھی درمیان سے نکالیں آپ, پھر کسی جو مولوی اس قسم کی باتیں کرتا ہے اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو خود فتویٰ دے. یہ ایک فرقواریت ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیلائی جا رہی ہے اور سب قرآن حدیث کے نام پہ ہو رہا ہے. اس میں اور بہت ساری باتیں کرنے کی, لیکن میں اصل موضوع سے پھر ہٹ جاؤں گا اور پھر اس طرف جو ہے نا وہ گاڑی نکل جائے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ دیکھو انسان کو جتنی صلاحیتیں دی ہیں یہ صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے. تو پہلی بات تو یہ کہ کتنی ترقی کر لے, انسان اللہ اور اس کے احکامات سے غافل ہونے کا انسان کے پاس کوئی نظر نہیں ہے. اور ایک اہم بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ انسان جب کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے, ہم جو کہتے ہیں کہ ایجاد کر لیے, ایجاد کہتے ہیں کسی چیز کو آدم سے وجود میں لانا, ایک چیز نئی تھی آپ اس کو لے آئے. دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں, ایک ہے تحویل, کنورٹ کرنا ایک چیز کو, ایک چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرنا, اور ایک ہے ایک چیز نہیں ہے اس کو ایجاد کرنا. انسان کی جتنی ایجادات ہیں نا ان کو ہم مجازن ایجاد کہتے ہیں, ورنہ انسان کی ایک بھی ایجاد نہیں ہے. ساری مختلف چیزیں جو اللہ نے بنائی انہی چیزوں کو مختلف شکلوں میں تبدیل کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بنایا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ بنانا, عدم سے وجود میں لانا, یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے, کیونکہ یہ اسباب کے بغیر ہوتا ہے. یہ کام عدم سے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر لانا, یہ تو چھوڑ اندر والا کام ہے نا. تو سبب نہیں ہے. اور دوسری اس سے بھی اہم بات کہ یہ جو انسان نے ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی کیا ہے نا مختلف چیزوں کو, تو یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جن چیزوں کو تبدیل کیا انسان نے ایک چیز سے دوسری, وہ تمام چیزیں بھی اس کنڈیشن میں پہلے موجود تھی اس کنڈیشن میں. مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, ہم جب یہاں سے امریکہ بات کرتے ہیں کسی سے ٹیلی فون کے ذریعے تو ظاہر ہے جو اس کا سادہ سا, میں کوئی سائنسدان نہیں ہوں, ایک جو سادہ سا اس کا اصول ہے نا آواز کے ٹرانسفر ہونے کا, ویڈیو کے آواز کے سب جگہ کی اصول ہے کہ آپ کی آواز ریڈیائی لہروں میں تبدیل ہوگی. وہ ریڈیائی لہریں وہ جو بڑے بڑے وہ لگے ہوئے بوسٹر ان کے ذریعے وہ ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا وہ سیٹلائٹ سے یا وہ امریکہ پہنچ جائے گی. وہاں ریڈیائی لہرائے لہریں جو ہے بہت تیزی سے سفر کرتی ہیں. وہاں وہ ریڈیائی لہریں جس آدمی کے پاس موبائل ہوگا نا اس کے موبائل میں سسٹم لگا ہوا ہے کہ اس عمل کو ریورس کر دیتا ہے وہ سسٹم, وہ ریڈیائی لہریں دوبارہ کس میں تبدیل ہو جائیں گی آواز میں. یعنی آواز جو یہاں سے نکلتی تھی وہ لہروں میں تبدیل ہو کے دوبارہ واپس اسی عمل کی طرف لوٹ آئی, ریورس ہو جاتا ہے یہ عمل. ویڈیو میں بھی ایسا ہی ہے, یہاں جب ویڈیو کیمرا ہو اور براہ راست دنیا میں دکھایا جا رہا ہو تو روشنی کی لہریں ٹکرائیں اور ٹکرا کے کیمرے کی اسکرین پہ لگی. ممکن ہے میں بیان کرنے میں کوئی غلطی کر رہا ہوں, میں پہلے بتایا نا کچھ آپ کو پتا ہی ہے کہ سائنسدان نہیں ہوں, لیکن جو سادہ سہولی ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ جو بڑے بڑے اس کے جو انجینئر ہیں جو سائنٹسٹ ہیں جو ویڈیو کیمرے کے بہت اسپیشلسٹ ہیں ان سے ہم نے یہ تفصیل سنی. اب جب انسان کے چہرے پہ وہ روشنی کی لہریں لگی تو روشنی کی لہریں پلٹ کے کیمرے کی اسکرین پہ لگتی ہیں, کیمرے کی اسکرین پہ لگنے کے بعد وہ روشنی کی لہریں اسی طرح جب اتر جاتی ہیں تو وہاں کوئی آلات لگے ہوئے وہ اس کو دوبارہ برقی لہروں میں یا ریڈیائی لہروں میں تبدیل کر دیتے ہیں. پھر وہ اسی طرح چلتے چلتے یہ عمل وہ پھینکتے وہ لہریں جہاں اسکرین ہے نا تو وہاں ایسے آلات لگے ہوئے ہیں کہ وہ اس ریڈیائی لہروں کو دوبارہ اس عمل کو ریورس کر دیتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اس کو الٹا گھما دیتے ہیں تو وہ جیسے یہاں سے تصویر نکلی تھی بالکل اسی طرح آ جاتی. یہ ایک سادہ سامان, یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں اس لیے کہ اس مثال کو سمجھانا اور سمجھنا آسان ہے, باقیوں کو آپ اسی پر قیاس کر سکتے ہیں. یہاں جتنا انسان کا کمال نظر آتا ہے اتنا کمال ہے نہیں, اتنا کمال ہے نہیں. ہم جب بات کرتے ہیں یہاں سے امریکہ ایک منٹ میں تو ہم کہتے ہیں انسان میں کتنی طاقت ہے کتنی پاور ہے کہ یہاں سے اٹھا کے باپ کو وہاں پہنچا دیتا ہے, ایسے آلات انسان نے ایجاد کر لیے. خدا کی قسم یہ صحیح کمال اس وقت ہوتا ہے جب وہ ریڈیائی لہریں انسان ایجاد کر کے دکھاتا ہے جن میں یہ خدا نے خاصیت رکھی ہے کہ وہ ان میں ریورس کا عمل ممکن ہے, کیونکہ انسان نے پہلے یہ عمل دیکھا ہے ان ریڈیائی لہروں میں کہ یہ لہریں باقاعدہ ریورس ہوتی ہیں, وہاں سے اس نے دیکھ کے یہ سارا وہاں سے چوری کیا انسان نے. یہ نکلا تیسری لہریں جو دریافت ہوئی ہیں تو یہ کیسے دریافت ہوئی ہیں, کسی نے ایجاد تھوڑی کی ہے. تمام اسکول کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک سائنسدان بیٹھا ہوا تھا, اس نے پانی پہ سوئی پڑی ہوئی تھی تو اس نے دیکھا سوئی میں نے طرف گھوم جاتی ہے, اس سے اس کو اندازہ ہوا کہ کوئی طاقت خدا نے زمین میں ایسی پیدا کی ہے جو نظر نہیں آئی, لیکن وہ ہے ضرور. اس پہ جب ریسرچ ہوئی تحقیق ہوئی تو پتا چلا وہ 307 سال میں اپنا ایک دور پورے وہ مقناطیسی لہریں مکمل کر لیتی ہیں, وہ گول گول گھومتی ہے تو اس حساب سے آپ کسی بھی چیز کو گھمایا بھی جا سکتا ہے اور ادھر کو بھی کرایا جا سکتا ہے. اس سے بہت ساری چیزیں ہوتی چلیں گی نکلتی چلیں گی. اب جس بیچارے کو مقناطیسی لہروں کا نہ پتا ہو وہ پھر بےچارا بڑا متاثر ہوگا کہ یار یہ ڈرامہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو سائنسدان تھے نا ویڈیو کیمرہ جنہوں نے ایجاد کیا, ہمارے جامع الرشیدہ انہوں نے بتایا کہ یہ ویڈیو کیمرہ انسان کی ایجاد نہیں ہے, یہ انسان نے نقل ماری ہے انسان کی آنکھ کو دیکھ کے. ویڈیو کیمرے میں 100% دیائی نہیں وہی عمل ہوتا ہے جو انسان کی آنکھ میں ہوتا ہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ انسان کی آنکھ اس کا فنکشن کیا ہے, جب اس کو چیر پھاڑ کے اس کا مطالعہ کیا گیا تو پتا چلا اس میں ایسے لینس لگے ہوئے ہیں کہ جب روشنی سامنے والے شخص کے چہرے پہ ٹکرائے گی وہ روشنی ٹکرا کے آنکھ بھی تو شیشے کی طرح ہے نا اس شیشے پہ پڑتی ہے, پھر اندر ایسے آلات لگے ہیں کہ وہ اس روشنی کو برقی لہروں میں تبدیل کر دیتے ہیں، پھر اندر ایسے آلات لگے ہیں کہ وہ ان لہروں کو ریورس کر دیتے ہیں، وہ آلات کس قسم کے کیسے وہ یہ عمل کرتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، وہ کیسے عمل کرتے ہیں، یہ تو وہی عمل مصنوعی طور پہ بھی بنایا جا سکتا ہے. یہ ویڈیو کیمرہ مصنوعی آنکھ ہے، مصنوعی آنکھ جو انسانی آنکھ کو دیکھ کے اللہ نے ایک انسان نے بنائی. تو ایک بات یہ میں میرا مقصد کوئی سائنسی پروگرام پیش کرنا نہیں ہے، وہ آپ ہم سے زیادہ اچھے پروگرام ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ لیتے ہوں گے اور سائنسدانوں سے آپ کی دوستی ہم سے زیادہ بھی ہوں گی. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت ساری انسان کے کمالات ایسے ہیں جو اتنے کمال ہیں نہیں جتنے ہمیں نظر آتے ہیں، وہ لگے بندے فارمولے ہوتے ہیں، ان کو اپلائی کیا جا رہا ہوتا ہے. اور انسان کی، میں نے ایک بہت پڑھے لکھے شخص سے سنا کہ انسان کی 99% ایجادات، 99% ایجادات وہ اتفاقی ہیں. اتفاقی کا مطلب یہ کہ کسی چیز پہ ریسرچ ہو رہی تھی تو قدرت کا کوئی دوسرا اصول اس کے اچانک اتفاق سے سامنے آ گیا. کہ ایسے بھی ہوتا ہے اس کائنات میں، ایسے بھی ہوتا ہے. اب یہاں میں ایک بات آپ حضرات سے عرض کروں گا جو میری کیا بلکہ قرآن کی بات ہو، کیا آپ دیکھیے کہ اتفاقی ایجادات جو ہے نا، اتفاقی ایجادات ان میں بھی کسی انسان کا دخل ہوتا ہے. اتفاقی ایجادات میں بھی کسی انسان کا دخل ہوتا ہے، وہ بھی خود بخود سے نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے بھئی، کوئی سائنسدان بیٹھا ہوا تھا، اس نے ریڈیائی لہروں کو دیکھا کہ اچانک آواز میں تبدیل ہو گئی، تو اس نے فوراً تحقیق کی یہ کیسے ہوتی ہے، کیا کہاں جا کے ٹکرا رہی ہے، اندازہ ہو گیا چھوی ایسے ہو سکتا ہے، یہ ڈبا ایسے ہی کا بنا دیا. تو یہ اتفاق سے متعلق ہو سکتا ہے، لیکن اتفاق سے ایک چیز کو کاپی نہیں کیا جا سکتا. قدرت کی طرف سے کوئی چیز وجود میں آ گئی، یہ کام تو قدرت نے کر لیا، اب اس کی کاپیاں بنانے کی، فوٹو کاپی کے لیے بھی کوئی مشین ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. آپ نے ایک تحریر لکھی، اب آپ کے اتفاق سے یہ 10,000 تحریریں ہو جائیں، ہو جائیں گی، کوئی بیٹھے گا اس کی نقل مارے گا تو. تو آپ مجھے بتائیے کہ کسی چیز کو کاپی کرنا، کاپی کرنے والے کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو جو پہلی دفعہ جو جب وجود میں آئی، اس وہ چیز بغیر خالق کے وجود میں آ سکتی ہے کیا؟ ویڈیو کیمرہ جس کیمرے کو دیکھ کے بنایا گیا ہے، آنکھ کے جس کیمرے کو، ہم جب ویڈیو کیمرہ کوئی بھی دیکھے گا نا، کبھی خدا کی قسم یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خود سے بنا ہے. آج تک کوئی ایسا سائنسدان پیدا ہوا جو ویڈیو کیمرے کو دیکھ کر کہے کہ یہ ترقی کرتے کرتے ارتقائی، جیسے ڈارون نے چھوڑی تھی لمبی، تو ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے یہ کیمرہ وجود میں آ گیا. پہلے یہ چھوٹا سا تھا، پہلے چند شیشے تھے، پھر ترقی کی، پھر یہ، پھر پلاسٹک، پھر یہ، پھر ہوتے ہوتے اس میں سیٹنگ بن گئی. کروڑوں کیمرے تو ویسے ہی ضائع ہو گئے جو اس لیول کے نہیں تھے، ایک آخری میں یہ بچا. آپ آگے اسی کی نسل چلے گی. ایک چشمہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتا جو صرف گلاسز لگے ہیں اس میں، تو اتنا بڑا کیمرہ وجود میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو مجھے یہ بات بتائیے کہ جس کیمرے کو دیکھ کر، اصل کمال تو اس خالق ہے نا جس نے یہ کیمرہ بنایا، اس نے تو کسی سے کاپی نہیں کیا، اس نے تو خود بنایا. یہ اس کو ہر چیز کا آلہ کل شیء قدیر ہے، اور اس کا علم یحیط ولا یحیط ربی وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کوئی چیز اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے، ہر چیز پر اس کا علم ہے، علام الغیوب ہے. تو اس کو تو پتا تھا کہ میں کس طرح سے کیا چیز بنا سکتا ہوں، ہر چیز پتا ہے. وہ بالکل خلق علیم، ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے، اس نے تو اپنی طاقت اور قدرت سے بنا دیا. اب ہم اس کی کاپی کرنے میں بھی ہزاروں سال لگے یہاں تک پہنچنے میں بھی. ایسا نہیں کہ جس دن انسان دنیا میں آیا اس دن اتنا سمجھدار ہو گیا کہ وہ آنکھ کو دیکھ کے اس نے کیمرے بنا لیے. سوچتے سوچتے، تحقیق ہوتے ہوتے، صدیاں ہزاروں سال بیت گئے، پھر جا کے اس قابل ہوا. تو ایک مصنوعی چیز کے پیچھے کاپی کرنے میں اتنا دماغ استعمال ہوا ہے، وہ اتفاق سے نہیں ہوا. تو میرے بھائی، جس نے پہلی مرتبہ بنایا تو وہ بھی تو کسی نے بنایا ہوگا نا، وہ بھی تو کسی نے بنایا ہوگا. آج کوئی کہہ رہا تھا کہ ایک صاحب اعتراض کرنے لگے، دہریت جو ہے نا پھیل رہی ہمارے معاشرے میں، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں. تو چل، جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اب اللہ کے محتاج نہیں رہے ہیں، ہر چیز سائنس سے ہوتی ہے، ہر چیز سائنس سے ہوتی ہے، ہر چیز کا سبب ہے. تو اللہ کے بندے، جب ہر چیز کا سبب ہے، اس سے تو اللہ کے وجود کو اور یقین آنا چاہیے کہ کوئی چیز بلا سبب نہیں ہوتی، تو یہ کائنات بھی بغیر سبب کے نہیں پیدا ہو سکتی، اس کے لیے بھی کوئی کسی نے ارادہ کیا ہے، کسی نے اپنی طاقت اور قوت استعمال کی ہے. اس کو قرآن نے کیسے دو لفظوں میں واضح کیا ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. دیکھیے بعض دفعہ جو اصل دعویٰ ہوتا ہے نا وہ نقل نہیں کیا جاتا ہے، غلط دعوے نقل کر دیے جاتے ہیں. اللہ نے یہاں دو غلط دعوے نقل کر دیے، فرمایا خود سے بنے ہو اتفاق سے یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا، ان دو میں سے ایک بات کا مجھے جواب دو. حالانکہ دونوں باتیں، یہ انداز دیکھیے قرآن کا بلاغت، میں اگر کسی سے دو سوال کروں اور کہوں ان دو میں سے ایک کا آپ کو اختیار ہے، تو مطلب یہ کہ ان میں ایک جواب تو بہرحال درست ہے. میں پوچھتا ہوں پاکستان کس نے بنایا، قائد اعظم نے یا لیاقت علی نے، تو یقیناً دونوں میں سے ایک تو ہوں گے نا، تو تیسرا جواب وہ تو 100% غلط ہوگا. لیکن قرآن کا انداز دیکھیے، قرآن دو سوال پوچھ رہا ہے، دونوں جواب نہیں ہے اس کے، سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا کریں بھائی، اب ہمارا تو قصور نہیں ہے. قرآن سوال کر رہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ان سے پوچھے بغیر کسی چیز کے خود سے بن گئے، یا تو مطلب ان دونوں میں سے ایک کا جواب دو، یا دوسرا سوال یہ ہے کہ تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا. اس کا اصل جواب کیا ہے کہ اگر ہم اللہ ہمیں غور کر لیں گے، ان دونوں چیزوں میں غور کرو. یہ انداز اس لیے ہے کہ جو سوال پوچھا جاتا ہے نا لفظ یا کے ساتھ، تو جس سے پوچھا جاتا ہے کہ مثلا استاد کسی شاگرد سے پوچھے، تو وہ شاگرد ان دونوں کو بہت اچھی طرح غور کر لیتا ہے کہ یعنی دو میں سے ایک تو ہوگا. تو اللہ نے ان دونوں جوابوں میں اچھی طرح غور کروانے کے لیے، تاکہ یہ اچھی طرح غور کرنے کے بعد کہیں کہ خدا کی قسم یہ دونوں غلط ہیں، اور جب دونوں غلط ہیں تو پھر ایک تیسرا بھی صحیح ہو سکتا ہے جس کا یہاں ذکر نہیں ہے. یہ کتاب کسی امی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی نہیں ہو سکتی جو انسان کی نفسیات کو ایسے سمجھتی ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا آپ خود سے بنے ہو یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا. ساری دنیا کے سائنسدان، جاپان، فرانس، امریکہ، بڑے بڑے فلاسفر بیٹھ کے اللہ فرماتے سوال پہ غور کرو، صدیاں بیت جائیں گی، ریسرچ یہی سامنے آئے گی کہ خدا کی قسم یہ دونوں باتیں غلط ہیں، جب دونوں غلط ہیں تو پھر اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ بھائی کوئی ہے جس نے بنایا، کیونکہ خود سے ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا، خود سے نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے جو میں نے آیات شروع میں تلاوت کی تھی، قرآن مجید نے بار بار اپنے وجود کی طرف، اپنی توحید کی طرف اور مرنے کے بعد کی زندگی کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے. اور قرآن ہمیشہ دو چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ دو چیزیں تمہیں جو ہے نا غافل کریں گی، دو چیزیں، لیکن دونوں دھوکے والی ہیں، جیسی ہیں ایسی، جیسی نظر آتی ہیں ایسی ہیں نہیں. ایک کیا ہے، شیطان. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ شیطان تو نظر نہیں آتا نا سامنے، اور دوسری چیز جو نظر آتی ہے وہ ہے الحیات الدنیا، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کیسے دھوکے میں ڈالتی ہے. ایک آدمی کہتا ہے اگر میں نے حرام چھوڑ دیا، میں نے حرام کمانا اگر چھوڑ دیا، تو میرے پاس تو یہ گاڑی بھی نہیں رہے، میرے پاس تو یہ گھر بھی نہیں رہے گا، میں تو وہی ریڑھی لگانے پہ آ جاؤں گا، آم بیچوں گا شام اور یہ پیاز بیچوں گا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کے پاس یہ گاڑیاں ہیں نا، یہ دنیا، اس سے دھوکے میں نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بات نہیں اگر تم نے پیاز کی ریڑھی لگائی، کوئی بات نہیں اگر موچی بن گئے، بنے نہیں خود سے نہ بنے، لیکن اگر شریعت پر اس کے بغیر چلنا ممکن نہ ہو بن جاؤ، کچھ بھی. بار بار اللہ قرآن میں دھوکے میں نہ، دھوکے ڈال دے گی، دھوکا کیوں، یہ تمہیں جس طرح کی نظر آ رہی ہے ایسی ہے نہیں. تو سوال کرتا تو بھائی گاڑی تو 18 لاکھ کی کرولا، وہ تو جیسی نظر آ رہی ہے، آپ اس کا جتنا ٹیسٹ کروائے ویسے ہی نکلے گی، رکشا تو نہیں نکلے گی اندر سے. لوگ یہ بھی ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ جو مزے نظر زرداری کے جو مزے ہیں نظر آ رہے ہیں نہیں آ رہے صدر صاحب کے. اب ہم اگر آنکھوں میں دھول جھونک کے کسی کے کہیں کہ یہ جناب یہ اتنے مزے میں ہے نہیں جو نظر آ رہا ہے, تو لوگ کہیں گے بھی یہ تو آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو. تو قرآن کو بھی کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ یہ تو آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو مشاہدے کے خلاف ہے, نظر آ رہا ہے جو دودھ جلیبی کھا رہا ہے وہ دودھ جلیبی کھا رہا ہے, اور جو بےچارہ سوکھی روٹیاں صبح وہ بھی پانی میں بھیگو بھیگو کے کھا رہا ہے وہ غریب آ کے بےچارا وہ کیا ہے. جبکہ اللہ فرماتے ہیں سر دیکھ لیں, دھوکہ باز کا مطلب ہے کہ دھوکے باز ہمیشہ سے کہتے ہیں بول میں کچھ اور ہے حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ دنیا بول کچھ اور رہی ہے, بزبان حال دنیا کا بات کچھ اور رہی ہے, لیکن حقیقت میں ہے کچھ اور. تو دھوکے باز کیسے ہوئی, دھوکے باز ایسے قرآن نے اس کی بہترین مثال دی اس کے دھوکے کو سمجھانے کے لیے. انما مثل الحمار کر رہا ہوں, سب سے بہترین تفسیر کون سی ہوتی ہے, تفسیر القرآن بالقرآن سب سے بہترین تفسیر ہوگی. قرآن خود جب ایک مطلب بیان کر رہا ہے تو میں ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے. قرآن کہہ رہا ہے انما مثل الحیات الدنیا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام. فرمایا زندگی کی مثال ایسے ہے کیونکہ عرب میں کھیتی باڑی تھی. قرآن ایسی مثال دیتا ہے جو ہر دور میں ہر انسان کی سمجھ میں آئے. اب اللہ اگر کرولا کی مثال دے دیتے تو وہ دیہاتی آدمی کے سمجھ سے ڈیفنس والوں کے لیے ہوتا ہے یہ قرآن پھر, ٹھیک ہے نا. تو ایسی مثالیں جو ہر ایک کی آسانی سمجھ میں آتے. فرمایا انما مثل الحیات الدنیا كما انزلناه من السماء, اس آسمان کے پانی کی طرح ہے جو ہم نے زمین میں اتارا. دیکھیں زمین میں کچھ بھی نہیں ہے, جس نے کبھی کھیتی نہ دیکھی ہو اور کبھی فصلیں اگتی بھی نہ دیکھی ہوں تو وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا یہ ٹماٹر اور آم اور انگور کو دیکھ کے کہ یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. کبھی کہہ سکتا ہے وہ کہے گا کہ یہ بھی کسی جاپان کے سائنسدان نے بنایا آم کو, جس نے کبھی درخت نہ دیکھا ہو وہ کبھی نہیں کہے گا. کہے گا یہ کچھ ہے جیسے چاکلیٹیں بنتی ہیں نا کمپنیوں میں, ایسے یہ آم بھی کسی کمپنی کا بنایا. اسے کہا جائے یہ گوبر اور مٹی میں گٹلی ڈالی تھی, اسی گوبر مٹی میں پانی ہے جس سے یہ نکل آیا باہر, وہ یقین نہیں کرے گا. وہ تو کر اس لیے لیتے ہیں کہ صبح شام دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح ہو رہا ہے, اس لیے اتنا عجیب نہیں لگ رہا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا جب کچھ بھی نہیں ہوتا اسے, اور تھوڑے عرصے میں ایسی لہلہاتی فصلیں تیار ہو جاتی ہیں, بھر جاتا ہے بھر جاتی ہے وہ زمین, وزینت, اور زمین مکمل زیب و زینت اختیار کر لیتی ہے, مکمل زینت اختیار کر لیتی ہے زمین. فرمایا حتی اذا جاء امرنا, یہاں تک کہ اچانک بسا اوقات رات کو ہماری طرف سے کوئی حادثہ ہوتا ہے. فصلوں پہ جب کوئی قدرتی حادثے آتے ہیں نا راتوں رات, تو صبح جب کھیتی باڑی والے لوگ اٹھتے ہیں تو بالکل فصلیں چٹ ہو چکی ہوتی. وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا, اور زمین والا سمجھتا ہے کہ مجھے اب اس پر مکمل قدرت ہو گئی ہے, اب یہ ختم نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ فرماتے ہیں تم دن رات دیکھتے ہو کہ وہ کسان سوتا ہے, اور بسا اوقات راتوں رات کوئی ایسا اس پہ طوفان مسلط ہوتا ہے, کیڑا ایسا مسلط ہو جاتا ہے, طوفان ایسا مسلط ہو جاتا ہے کہ صبح جب اٹھ کے کسان اس کی حالت دیکھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْس, جیسے کل یہاں کوئی پودا گھاس کا بھی پودا تک موجود نہیں تھا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیا میں اس کی مثالیں قائم کی ہوئی ہے تمہارے لیے, جیسے اس کو دیکھ کے کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ ایک دم غائب بھی ہو سکتا ہے سب کچھ, اور ایسے اتنی جلدی, تو بیائی نہیں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے زمین کو زینت سے بھر دیا. اللہ نے اس زمین میں آپ ترقی دیکھیں, جب آدم علیہ السلام یہاں آئے تھے لوہا پتنی کتنے ہزاروں فٹ زمین میں, وہ کیا وہ کبھی یہ سوچ سکتے ہوں گے کہ یہ زمین میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر جیسی عمارتیں بن جائیں گی؟ وہ تو یہ کہیں گے اسی مٹی کو بس کوئی گارے وارے بنا کے لپائی پتائی گرمی ہے, اسی سے دو یہ چار گھروں میں بن گیا تو ٹھیک ہے. ان کو کیا وہ شاید یہ سوچ بھی نہ سکتے ہوں, آغا خان جیسے بڑے بڑے ہاسپٹل بن جائیں گے اور لیاقت نیشنل جیسے ہاسپٹل بن جائیں گے اور جو ہے نا ورلڈ ٹریڈ سینٹر جیسی عمارتیں بن جائیں گی اور تجارت اور کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی اور یہ جو ہزاروں طرح طرح کی ایجادات ہیں یہ ساری اسی زمین سے بنی ہوئی ہیں, ایسی گاڑیاں, ہوائی جہاز. میں پرسوں ایئرپورٹ گیا کسی دوست کے ساتھ, کوئی آ رہے تھے تو وہاں بیٹھ کے میں کافی دنوں بعد جانا ہوا تو میں سوچ ہی رہا تھا کہ یہ اتنے ابھی جیسے فلائٹ کرتی ہے نا, یہ کہاں سے, یہ بنگلہ دیش کی فلائٹ لوگ آ رہے ہیں, یہ کہاں سے, یہ جی انڈونیشیا ملیشیا سے جہاز آیا, ایسے جیسے کوئی کھلونے ہو ملیشیا کو جیسے یہاں رکھا ہوا ہے آپ کے انڈا بورڈ پہ, ہم لوگ یہ ہوا اڑاتی ہے جیسے اتار لیتی ہے. جس نے یہاں سے کوئی جدہ جا رہا ہے یہاں سے اڑے اڑے ہارن اڑتے اڑتے جدہ پہنچ. کوئی تصور کر سکتا تھا اس کا پہلے زمانے میں؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے زمین میں کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ وقت کے بعد وہ ایک گھٹلی سے ہزاروں آم پیدا ہو رہے ہیں. جیسے اس کا تصور ممکن نہیں تھا, دیکھ کے یقین آ جاتا ہے, تو اس کا بھی تصور پہلے ممکن نہیں تھا. چونکہ ہم نے یہ جہاز دیکھ لیے. یہاں سے جو ہے نا ایک صاحب ہمارے ملیشیا سے, پتہ نہیں کس ملک سے آئے, تو ہمارے جاننے والے وہ جب اترے ایئرپورٹ پہ تو آگے ٹریفک جام تھا. یہاں پہنچتے پہنچتے ان کو دو گھنٹے لگ گئے. کہتے ہیں خدا کی قسم ملیشیا سے یہاں پہنچنے میں اتنا ٹائم نہیں لگا جتنا کراچی سے کراچی پہنچنے میں ٹائم لگا. صحیح ہے نا؟ وہ ہوا میں اڑتے ہوئے, نہ کوئی اسپیڈ بریکر آ رہا ہے, نہ ٹریفک کا خطرہ, نہ کوئی ٹریفک پولیس والا, اڑتے اڑتے آپ کو مکہ پہنچا دیں گے, جدہ پہنچا دیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں جیسے کھیتی ہوتا کچھ نہیں ہے, تھوڑے وقت میں ایسے ترقی کرتے کرتے, لیکن وہ غائب بھی پھر ایسے ہوتی ہے. کیونکہ اللہ کی طاقت اور قدرت ایسی ہے کہ کسی دھماکے کے بغیر, جب کسان کی کھیتی ختم ہوتی ہے نا تو کوئی دھماکہ نہیں ہوتا, کوئی بڑی بڑی سازشیں نہیں ہوتی. اللہ کے ایک ارادے کا دخل ہوتا ہے, کوئی کیڑا پیدا ہو گیا پیداوار میں, یا کوئی ایسی تیز ہوا چلی اس نے اٹھا کے ساری فصلوں کو برباد کر دیا. تو چند گھنٹوں کا یہ کام ہے. وہ رات کو کس نیت سے سوتا ہے, صبح اٹھتا ہے تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آتا. فرمایا تمہاری یہ پوری تمام کی تمام ترقی, اور چاہے تمہاری ذاتی ترقی ہو یا تمہاری ملکی ترقی ہو یا پوری دنیا کی بین الاقوامی ترقی ہو, یہ چند گھنٹوں میں چند منٹوں میں ایسے ہی غائب ہو جائیں گی جیسے کسان کی کھیتی غائب ہو جاتی ہے. وہ کھیتی کی مثال بار بار اس لیے کہ وہ سمجھ میں آ جائے گی آرام سے, ورنہ مثالیں بہت ہیں اس کی. ایسے غائب ہو جائے گی انسان کی ترقی, موت کے ایک جھٹکے سے غائب ہو جاتی ہے. کما کما کے بینک بیلنس کروڑوں اچانک اٹیک ہوا, پڑے ہوئے کہاں گئی وہ ساری محنت, کہاں گئی؟ لا کے لاش کو اٹھا کے قبر میں ڈال دیا جاتا. اب بریگیڈیئر ہو, کرنل ہو, 18 گریڈ کا, 20 گریڈ کا آفیسر, کیڑے کھا رہے ہیں اس کی لاش کو. خدا کی قسم یہ منظر انسان کی عبرت کے لیے کافی ہے. بڑے بڑے سائنسدان بھی اسی قبر میں جا کے ان کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوتے ہیں جو کسی چوکی دار یا بےچارے کسی موچی کی لاش پہ ہوتے ہیں. ختم. یہ تو انسان کی کھیتی ایک سیکنڈ میں کٹتی ہے, ایک سیکنڈ میں. حالانکہ اس سے پہلے کسان دیکھ رہا تھا کہ میری پوری محنت اب رنگ لائے گی اور اب میں اس سے کماؤں گا. تو کسان کی کھیتی کو کٹنے میں بھی چند گھنٹے لگ جاتے ہیں, انسان کی کھیتی کو کٹنے میں منٹوں سے بھی پہلے انسان کی. ہمارے ایک رشتے دار, چند سال پہلے کی بات ہے, ہٹے کٹے جوان لاہور میں, وہاں کا پانی بھی بڑا مشہور ہے. صحیح ہے نا؟ لاہور لاہور ہے, آپ کو پتا ہے. ایک آدمی وہ حج کرنے گیا لاہور, لاہور کا تھا وہ, تو مکہ کے بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے اللہ کتنا سونا مکہ, تو کتنا سونا مدینہ, تو کتنا سونا تیرے پیغمبر کا روزہ, پر لاہور لاہور ہے, لاہور کو نہیں چھوڑوں گا, لاہور لاہور. تو لاہور والوں کی صحت بھی سنائے بڑی اچھی, چہرے بھی بڑے, تو وہ بھی لاہور ہی کے تھے. تو یہاں فون آیا ہمارے پاس کہ ان کو اٹیک ہوا ہے. ہم نے کہا بھارو اٹیک کی عمر تو نہیں تھی, لیکن ہو گیا, باہر ہاسپٹل لے گیا, وہ قابو میں آ گیا کسی طریقے سے. سب نے خوشی منائی, مبارکباد, چلو بھائی قابو میں آ گئے. ان کے اہلیہ گھر گئی, ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو سبزیوں, ٹماٹر کے سوپ جو ہے نا, اچھا خاصا باڈی بلڈر سبزیوں کے سوپ پہ آ جاتا ہے. تو اب سبزیاں اور وہ گئی, انہوں نے انڈے, وہ انڈے کہہ رہا ہوں, ٹنڈے جو ہے کدو اور یہ چیزیں کاٹی کے میرے میاں زندگی بھر کدو کا حلوہ کھلاؤں گی ان کو, بہت کھا لیے برگر, بہت کھا لیے کباب پراٹھے. ابھی وہ گھر گئی ہیں کہ چلو اللہ نے زندگی دی, سب خوشی منا رہے ہیں. تو ہسپتال میں ہی وہ بھی خوش کے بچ گیا, دوسرا اٹیک وہیں, اور اطلاعی وہ ان کی اہلیہ کو گھر میں اطلاعی کے اس دار فانی سے پوچھ کر. تو ایسے ہمارے سامنے صبح شام ہم دیکھتے ہیں, صبح شام ہم دیکھتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل کے امراض ایسے ہو گئے ہم اس پہ کنٹرول کریں, نہیں کر سکتے. کوئی ٹرک کو چل کے چلا جائے گا بھائی, کوئی گولی آ جائے گی. ایک ڈاکٹر میرے والد صاحب نے, یہ والد صاحب کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ خبر کتنی اتھینٹک ہے. انہوں نے خود دیکھا کہ لیفٹنٹ کمانڈر جو ہارٹ اسپیشلسٹ تھا, اور اسپیشلسٹ ایسا کہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے نا ان کو اسپیشلسٹ بناتا تھا, ان کو پڑھاتا تھا ان کا ٹیچر, تو خود کتنا ماہر ہوگا اس میں. یعنی اسپیشلسٹ اس کے پاس پڑھ رہے تھے, تو وہ ڈائگرام بنا کے سمجھا رہا تھا کہ یہ اٹیک یہاں سے ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, فلانا اٹیک ہو گیا اسے. اس کی حفاظتی تدابیر یہ ہے کہ یہ کھاؤ تو پھر یہ دل کی رگیں ایسے اگر یہ کھاؤ گے نا, ٹماٹر کا سوپ پیو اور کھیرے ککڑیاں, ان چیزوں سے دل میں چربی نہیں جمتی. وہ سمجھا رہا ہے اور اللہ کی قدرت کے اسی وقت اس کو اٹیک ہوا ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ دیکھ لو, ٹھیک ہے حفاظت کرنی چاہیے, لیکن وہ قرآن کی آیت یاد آتی ہے کہ اس انما مثل الحیات دنیا کما انزلناہ من السماء. فرمایا کسان بھی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھتا ہے, بڑی امیدیں لگا, لیکن اللہ کو انسان کو ہلاک کرنے کے اللہ کے پاس وسائل اتنے ہیں, اگر تو وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں, پھر بھی اتنے وسائل ہیں, اتنے وسائل ہیں کہ آپ اس سے بچ کے بھاگ نہیں سکتے. تو اس لیے بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی مثال ایک دھوکہ ہے, یہ اتنی ہے مگر غائب ایسے ہوگی نا منٹوں میں, تو پھر ایسی غائب ہونے والی چیز سے دل کیوں لگایا جائے. ایک آیت بس بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے نا پہلے دیکھا ستارے کی طرف, فلما جن علیہ اللیل اور آکو کبن, وہ قوم کوئی ستاروں کی پوجا, کوئی چاند کی پوجا, جو اچھی چیز نظر آئے اسی کو پوچھتے ہیں. تو فلما آکو کبن کالا ہاگا ربی, ستارے کو دیکھا کہنے لگے یہ میرا رب ہے. فلما افلا, جب غائب ہو گیا ستارہ, قال لا احب الآفلین, میں غائب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. محبوب کی تو سب سے پہلی صفت, کتنا ہی اعلیٰ فرشتہ محبوب ہو, یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ یہ ساتھ بھی رہے گا نہیں. اگر آپ نے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا, آپ کو پتا ہے بیوی ایک مہینے بعد بھاگ جائے گی. کتنی خوبصورت ہو, کوئی شادی کرے گا اس سے؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. جو خاندانی آدمی ہوگا تو بیوی بنانے کے لیے, باقی تو کرنے والے اس قسم کے بہت ہیں آج کل, کہیں گے چلو یار ایک مہینے کے لیے تو حساب کتاب ہوگا, لیکن جس کی محلے میں عزت ہے وہ کبھی دل نہیں لگائے گا, اس کو پتا بھاگ جائے گی. کتنی خوبصورت, وہ کالی آڑی ترشی زیادہ بہتر ہے جو جس کے پتہ ہے کہ وہ میرے ساتھ رہے گی, رہنے کے لیے شادی کر رہی. تو میرے بھائی قال لا احب الآفلین, ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, ستارہ کتنا ہی چمکدار کیوں نہ ہو لیکن جو میرے ساتھ رہ نہیں سکتا, حاجت روائی مشکل گشائی کے بعد کی چیز ہے, رہ نہیں سکتا تو لا احب الآفلین, میں ایسے غائب ہونے بھاگنے والوں سے, بھگوڑوں سے محبت نہیں کرتا. تو میرے بھائی یہ دنیا کتنی خوبصورت, جتنی ہے نا اس کو 10 گنا اور بڑھا لو, لیکن جب رہے گی نہیں, اور جانے سے پہلے بھی اگر بتا کے جائیں نا کہ 10 سال کے بعد دیکھو اپنا بوڑھے بستر گول کر لو میں جا رہی ہوں, پھر بھی کچھ بات ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, ایسے ایک دم وہ ساری تمہاری ترقی دھڑام سے نیچے آئے گی. یہ تو ایک وہ ہے ترقی جو برباد ہوتی ہے جو انسان کے جسم پہ, اور ایک وہ ہے جو اس پوری کائنات پہ واقع ہوگی, اور وہ تھوڑی تھوڑی ہوتی بھی رہتی ہے. زلزلے آتے ہیں, بڑی بڑی عمارتیں ایک دم زمین دوست ہو جاتی ہیں. تو اللہ ہماری ان ترقیوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے ذرا بھی متاثر نہیں ہوتے کہ اس نے اتنا پیسہ کر کے بنایا دھڑام سے. لیکن اعمال اگر کوئی انسان نیک اعمال اختیار کرتا ہے, اس کو اللہ کبھی ایسے ضائع نہیں کرتا, اس کو تو اللہ فرماتے ہیں ہم بڑھاتے ہیں اس کو, بڑھا بڑھا کے اخلاص کی وجہ سے اس میں وزن ڈالا جاتا ہے, رمضان کی وجہ سے اس کے اجر میں اضافہ کیا جاتا ہے, پھر اللہ اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں. تو قرآن کا پورا خلاصہ حاصل یہی ہے کہ بھائی اگر اعمال اچھے ہیں تو پھر حقیقی ترقی حاصل ہے, اعمال اگر اچھے نہیں ہیں تو ان خالی خولی ترقیوں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہمارے نظریات کی اصلاح فرمائے. وہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمان کے لیے ترقی کرنا ضروری ہے, کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ترقی نہیں, وہ ضروری, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ترقی کرنا ایک الگ چیز ہے, ترقی سے دل لگانا, ایسا دل لگا لینا کہ اس کے لیے انسان اللہ کو ناراض کرے, یہ حماقت اور بیوقوفی کی بات. ہم ایسی ترقی کے قائل نہیں ہیں جس سے خدا کو ناراض کر دیں, اس ترقی کے ہم قائل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نظریات کی اصلاح فرمائے, اور ہمیں اللہ اپنے کلام پر کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.